الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظيم. میرے دوستو، میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب، اب ایسے بیٹھے تھوڑا سا اور ادھر آ جائیں گے، ان کو جانتے آپ؟ تو میرے شیخ اور مرشد حضرت والا دعوت وکاتم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون عطا فرمایا، اور در اصل یہ ایک مہلک بیماری ہے، اور اس بیماری کا نام ہے غفلت. یہ غفلت کی جو بیماری ہے، یہ ایک جرم عظیم ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میرے شیخ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال عطا فرمائی، اس مثال کو پیش کرتا ہوں. کہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ یہ جتنے لوگ ہیں، کافر تو کافر بھی مراد ہیں اور غافل مسلمان بھی ہیں، کہ جو مسلمان ہیں یہ دنیا کی ظاہر پر ظاہری زندگی کی معلومات ان کو خوب ہیں، کہ کہاں سے اچھا اور بڑھیا کھانا ملے گا، کہاں سے لباس کیسا ملے گا، کہاں سے جوتے اچھے اور سستے ملیں گے، کہاں سے سویٹر اور فلا فلا چیز کیسی ملے گی، اور حلیم کہاں کی مزیدار ہوتی ہے، اور برگر کہاں کا اچھا ہوتا ہے، اور کدھر کب میلہ لگا ہوا ہے، یہ چیزیں خوب معلوم ہیں، سب اس کے بارے میں خبر ہے. اور وہم عن الآخرہ، اور آخرت کا معاملہ یہ ہے، ہم غافلون، آخرت کے معاملے میں غفلت ہے. مسجد میں عصر کی نماز کتنے بجے ہے یہ نہیں پتا، آج کل سورج غروب کتنے بجے ہو رہا ہے یہ نہیں پتا، عشاء کی نماز کتنے بجے یہ نہیں پتا، صبح صادق کا وقت اور سورج کے نکلنے کا کیا وقت ہے یہ نہیں پتا. یعنی کیوں؟ اب ان کے پتا ہونا کا کیا؟ ظاہر بات ہے انسان فجر کی نماز کی فکر ہوگی تو ان چیزوں کو معلوم کرے گا کہ بھائی مسجد میں فجر کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے. ہم لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتی کہ مسجد میں فجر کی نماز ہوتی کتنے بجے، کیونکہ کبھی کبھی رمضان شریف جب آتا ہے تو اس زمانے میں کبھی کبھی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ عبادت کر لیتے ہیں اور کافی ہے سال بھر کے لیے. تو میرے دوستو، یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ایک عجیب بیماری کا ذکر فرما رہے ہیں، کہ وہ بیماری ہے غفلت کی بیماری. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے معاملے میں یہ بالکل غفلت ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت نے اپنے آئے شعر لکھا ہوئے تھے، دو شعر، کہ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، یعنی یہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ غافل رہے، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. اس کو یہ کیا سوچنا چاہیے کہ میں جو اس دنیا میں آیا ہوں، یہ دنیا میرا عارضی ٹھکانا ہے، میں تو یہاں پردیش میں ہوں، یہ میرا وطن نہیں ہے، یہ تو میرا عارضی ٹھکانا ہے، یہاں تو میں بہت تھوڑے دن کے لیے آیا ہوں. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. موت کا دھیان کی کیا معنی ہے؟ یہ نہیں کہ موت موت، بلکہ موت کا دھیان کے معنی یہ ہیں کہ جو کام کرے اس کام کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ کام میری آخرت میں کیا کام آئے گا. اب انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانا یہ بھی آخرت بن سکتا ہے میرے دوستو، کھانے کا کھانا یہ آخرت بن سکتا ہے. وہ کیسے؟ کہ کھانا کھایا، اس کھانے سے جو قوت پیدا ہو رہی ہے اس قوت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کیا. جیسے اتنی قوت آ جائے کھان جسم کے اندر کہ کوئی حلال روزگار کر سکے، یہ قوت مطلوب ہے. اتنی طاقت جو ہے وہ مطلوب ہے کہ کاروبار کر سکے، تجارت کر سکے، ملازمت کر سکے، اتنی قوت بھی مطلوب ہے. ایسا نہیں ہے اتنا کہ بالکل کھانا کھانا چھوڑ دیا، پتہ چلا نہ نماز کے قابل اور نہ کمانے کے قابل. تو ایسا کھانا چھوڑنا یہ اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے میرے دوستو. تو اتنی قوت بھی مطلوب ہے، اب یہی کھانا کھانا ہم نے کیا نیت تھی کہ حلال کاروبار کریں گے, حلال محنت کا جو رزق کمانے میں محنت ہے یہ قوت کو ہم اس میں استعمال کریں گے, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کریں گے. اب یہی ہمارا کھانا کھانا کیا بن گیا, عبادت اور آخرت بن گیا. یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ظاہر بات ہے دنیا میں رہ کر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں. اگر دنیا کو چھوڑنا ہوتا تو بھیجتے کیوں, اگر دنیا کو چھوڑنا ہوتا تو بھیجتے کیوں. لیکن دنیا میں بھیجنے کا پھر یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت دنیا جمع کرتا رہے. جیسے انسان ہے بیت الخلاء میں جاتا ہے, اب بیت الخلاء میں جاتا ہے تو اس کے تخانہ کیا پیشاب کیا, اس نے کہا ارے یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے. پوچھا کسی نے کیسے قیمتی ہے, ہاں بھائی میرے جسم کا حصہ ہے, پیشاب اور پخانہ انسان کے جسم کا حصہ ہے نا, ارے یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے, اس کو تو جمع کر کے رکھنا چاہیے, یہ تو میرے جسم کا حصہ ہے. تو بتائیے کوئی اگر آدمی پیشاب اور پخانہ جمع کرنا شروع کر دے تو اس کو لوگ عقل مند بولیں گے, کہیں گے بھائی یہ اس لیے نہیں ہوتا بلکہ اس لیے تم اس کو شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم سے فاسد چیزیں اور تمہارے جسم کو نقصان پہنچانے والی چیزیں نکال دی اور کارآمد چیزیں باقی رکھی, لہٰذا اب اس کو نکالو, اب اس کی پرواہ چھوڑو. لہٰذا دنیا کا بھی معاملہ یہی ہے کہ دنیا کی چیزوں کو ضرورتوں پر استعمال کرے, راحت پر استعمال کرے, پھر اس کے بعد آگے کی فکر کرے, اس کے بعد آگے کی فکر کرے, یہ مقصد ہے. تو میرے دوستو یہ جو غفلت کا مرض ہے, یہ غفلت کا مرض ہے, یہ جرم عظیم ہے. ابھی غفلت کہتی ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیے. اگر ہم کئی ملازمت کے لیے جائیں اور ملازمت کی ضرورت ہے, ذہن میں خاکہ بنایا کہ اگر 15,000 روپے تنخواہ دیں گے تو کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا, انسان کے ذہن میں ہوتا نہیں کہ میں اتنے میں جا رہا ہوں کام کریں گے. جو گئے انٹرویو ہوا, پوچھ گچھ ہوئی, اس نے سوالات جوابات ہوئے, پھر اس نے کہا کتنی تنخواہ لیں گے آپ, تو ہر آدمی بتاتا ہے کہ جی میں اتنی امید کر رہا ہوں. پہلے تو منہ سے کہتا ہے کہ جو آپ دے دیں لے لوں گا, پہلے تو کیا کہتے ہیں جو آپ دے دیں وہ میں لے لوں گا, اور دل میں ہوتا ہے کہ نہیں میں تو اتنی لوں گا, یہ بھی جھوٹ ہے. جیسے یہ جو معاملہ ہم کرتے ہیں نا, یہ کوئی کام کرائے کسی سے, تو عموماً مزدور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم کام کراتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ارے مسجد کا کام ہے جو آپ دے دیں گے لے لیں گے. اور اگر مان لو مزدوری عام 300 روپے ہے, اگر اس کو 250 روپے بھی دے دو نا تو لڑنا شروع کر دے گا. کہاں تو مسجد کا کام کے لیے کتنا اونچی اونچی باتیں, اور کہاں یہ عالم ہے اگر 50 روپے بھی کم دے دو نا تو لڑنا شروع کر دے گا. تو پتا چلا یہ بھی دھوکا ہے. ایسا نہیں بلکہ بتانا چاہیے کہ میں اتنے پیسے لوں گا, اور دینے والا کہہ دے کہ نہیں بھائی میں اتنے پیسے دوں گا. جب معاملہ دونوں کا ہو جائے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایسی اجرت, ایسا کام کرنا کہ جس میں کام کرنے کو والے کو معلوم ہے کہ مجھے پیسے ملیں گے اور کام کروانے والے کو معلوم ہے کہ مجھے پیسے دینے ہیں لیکن تعین نہیں کیا, تو یہ اجرت اور یہ بے حرام ہے, گنہگار ہے دونوں, دونوں کو گناہ ملے گا. لہذا جب کام کر رہے ہیں اگلا پوچھے جی کتنے پیسے لیں گے, بتا دیجیے میں اتنے پیسے لوں گا. ٹھیک ہے بھائی آپ ایسے ہیں, ہم آپ کے لیے یہ معمول ہے, ہم آپ کے لیے اتنی رعایت دے دیں گے, تو ٹھیک ہے یہ کام. تو اگلا بھی کہتے ٹھیک ہے بھائی, جب دونوں کا آپس میں دونوں کا اس میں معاہدہ ہو گیا اب کام کرے. بڑا نہیں بس جو آئے دے دینا, یہ جو کہتے ہیں نا جو آئے دے دینا, یہ سب ڈرامے بازی کی باتیں ہیں. لہٰذا اگر جو آئے دے دینا پر عمل کرے پھر دیکھو آئندہ وہ کام کرانے بھی نہیں آئے گا. جو کام جس کو آپ نے کروایا نا وہ کرنے بھی نہیں آئے گا. مثلاً کسی بڑھئی کو بلایا کہ کام کرو, اس نے کہا جو آئے دے دینا, اب جو آئے دے دیا تو آئندہ کام کرنے آئے گا, وہ کہے گا کہ لو جی یہ تو آئے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے, اور ہم اس کو اخلاقیات سمجھتے ہیں. یہ اخلاقیات نہیں ہے, بیوقوفی ہے, یہ حماقت ہے, اس لیے صاف صاف بتانا چاہیے. اب ملازمت کے لیے گئے تو اب اس نے پوچھا کتنے پیسے, تو اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں جی 15,000 روپے میں امید کر رہا ہوں کہ آپ مجھے تنخواہ دیں گے. نہیں جی 15,000 تو بہت زیادہ ہے, ہم 10,000 روپے دے سکتے ہیں آپ کو. جی 10,000 تو بہت کم ہے, اتنے میں تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا, میری مجبوری ہے. میں نے کہا بھائی ہماری بھی ضروریات ہیں, ہمارا بھی ایک بجٹ ہے, ہم اس بجٹ کے حساب سے ادھر سامنے آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ہم اپنے بجٹ کے حساب سے کام کرتے ہیں, ہماری کمپنی کا جو بجٹ ہے ہم اتنا آپ کو پیسے دیں گے. تب بہرحال اس نے کہا اچھا چلو آپ ایک کام کریں, 3 دن میں سوچ کر جواب دے دیجیے گا. اگر 3 دن میں آپ جواب دے دیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمارے پاس دوسری درخواستیں آئی ہوئی ہیں, ہم ان درخواستوں پر عمل کریں گے, ان کو بلا لیں گے. اب یہ جناب انہوں نے 3 دن کے بجائے اس سے پوچھا جی مشورہ کریں, اتنے کہ میں بیوی سے بھی مشورہ ہو رہا ہے, تو تین دن کے بجائے ایک ہفتہ گزر گیا. پھر بیوی نے کہا بھائی کب تک تو گھر میں پڑا چھوڑے گا, کچھ تو کام کر, کچھ تو پیسہ آئے, آٹے دال کچھ گھر میں ڈلے, ارے میاں 10,000 میں کام کر لے. پھر ایک ہفتے کے بعد آتی ہے عقل. اب جب عقل آئی تو کہتا ہے اب آپ کہتا ہے چلو یار 10,000 میں کر ہی لیتے ہیں. بیوی نے کہا بھائی ہر آدمی نے سمجھایا بھائی یہ تو کر لو, پھر تم دوسری ملازمت تلاش کرتے رہنا, جب وہ مل جائے تو اس کو چھوڑ دینا. ابھی ایک ہفتے کے بعد پہنچے جناب, ایک ہفتے کے بعد پہنچے اور جا کر اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب میں تیار ہوں. اس نے کہا جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 دن میں آنا ہے, کیونکہ جب آپ آئے نہیں تو میں سمجھا کہ آپ کو ملازمت نہیں کرنی ہے, تو پھر میں نے دوسرے آدمی کو رکھ لیا. کہ سر میں بڑی مجبوری ہے, میرا یہ ہو گیا تھا اور میرا وہ ہو گیا تھا اور میں یہ ہو گیا تھا, اب کتنے بڑی ضرورت تھی, میری ماں بیمار تھی, فلاں بیمار تھا, میں بھی بیمار اور یہ, تو مجبوری کو سنے گا کوئی؟ کہا کہ بھائی آپ کا یہ مسئلہ تھا, یہ میرا تو مسئلہ نہیں تھا, میری اپنی یہاں ضروریات ہے, میں آپ کے انتظار میں ایک ہفتہ تو نہیں بیٹھ سکتا تھا, میرے پاس دوسرے بھی ملازمت کے لیے آئے ہوئے تھے, میں نے ان کو رکھ لیا. سر اگر مہربانی ہوگی میں 8,000 میں بھی تیار ہوں, آپ مجھے 8,000 میں رکھ لیں. اب ایک ہفتے بعد اصل آئی نا, اب 8,000 میں بھی کام کرنے کو تیار ہے. تو میرے دوستو اب آپ ایک چیز سوچیے کہ یہاں پر یہ آدمی جو 3 دن کا وعدہ کیا تھا, 3 دن کے بجائے ایک ہفتے کے بعد جو پہنچا, یہ ہفتے کے بعد پہنچنا کس بات کی علامت ہے کہ یہ لاپرواہ ہے نا, یہ کہا جائے گا نا کہ یہ لاپرواہ ہے. اور اچھا ایک بات بتائیے, اگر یہ لاپرواہ بھی ہے تو اب جو اب ملازمت تو ملی نہیں واپس آیا, تب اس کا منہ کیسا ہوگا؟ اس کا منہ ایسا ہوگا جیسے اس نے کس کو کسی نے مار کر بھیجا ہے, پٹ کے آیا, یہ ایسا منہ ہوگا اس کا. اور کتنا آکر آئے گا, بیوی سے پوچھا کیا ہوا, بس کیا ہوا, چھوڑو میں تو ابھی مجھے بلڈ پریشر میرا ہو رہا ہے, پانی پلاؤ پہلے. تو کتنی ندامت ہوگی اور کتنی اس کو اپنی اس غفلت کی وجہ سے کہ کیش کہے گا کاش میں 3 دن میں چلے جاتا. بیوی کہہ رہی تھی میں بھی تجھے کہہ رہا تھا, تیرا ہی دماغ نہیں چل رہا تھا, ہٹ اس وقت مجھ سے بات نہیں کر. اب اسی سے لڑنا بھی شروع کر دیا. تو میرے دوستو یہ جو مرض ہے کہ 3 دن کا وعدہ کیا تھا اس کے بجائے ایک ہفتے بعد کیا, اور پھر اس کے بعد جب ملازمت نہیں ملی تو کیسا پچھتا رہا ہے, کیسی ندامت ہو رہی ہے کیوں جناب, اب کتنا پچھتا رہا ہے اور ندامت ہو رہی ہے. تو اسی طرح سے میرے دوستو جو مقصد ہے میرے بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے, نماز چھوٹی, ذکر و تلاوت چھوٹا, اللہ تعالی کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہے, تو دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے 1 سے 2 دن اگر گزر جائے ہم کتنا پچھتاتے ہیں, کتنی ندامت ہوتی ہے. لیکن آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے ہم کو ندامت بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ندامت نہ ہونا, جبکہ دنیا کے معاملے میں کیسا جیو ہے, او جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن ہماری نماز چھوٹے, ہمارا ذکر چھوٹے, ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو, اور اسی طرح کسی بھی نافرمانی میں مبتلا ہے کہ قرآن مجید حفظ کیا, اب اس کو یاد کرنے کی فکر نہیں ہے, یہ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے, اور آپ پتہ بھی ہے کہ ایک دن جواب دینا ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن اس کی فکر میں نہیں لگا ہوا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو فکر نہ کرنا یہ علامت ہے غفلت کی. جی جناب, اس کو کیا کہتے ہیں, اس مرض کا کیا نام ہے؟ اس مرض کا نام ہے غفلت, کہ دین سیکھنے کی فکر میں نہیں ہے کہ میں دین سیکھنے کی فکر کروں, اب یہ غفلت ہے, اس غفلت میں مبتلا ہے. کہتا ہے کہ آج نہیں کل کر لوں گا, کاج نہیں کل کر لوں گا, ابھی فراغت تھی پتا چلا کہ مشغول ہو گیا, ابھی فراغت تھی اب پتا چلا کہ جناب کی مشغولی بڑھ گئی, اب انہوں نے کہا یار اب کر لوں, اب پتا چلا بیوی ہے بچے ہیں ضروریات بڑھ گئی, نتیجہ کیا ہوا کہ جب ہمت اور طاقت تھی کرتے کرتے بڑھاپا آ گیا, یا بڑھاپا نہیں موت کا وقت آ گیا. انسان کبھی موت اس کی معلوم ہے کہ کب مرے گا, وہ کسی کو خبر ہے نہیں, ابھی نمازیں درست کر لوں گا, ابھی یہ کام کر لوں گا, ابھی دین سیکھ لوں گا, ابھی اللہ والوں کے ساتھ پاس جا کر اپنی اصلاح کرا لوں گا, سارے کام میں مشغول ہے, سارے کاموں میں مشغول ہے, لیکن جو اصل چیز سیکھنی تھی وہ کیا, اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق, پتا چلا اس میں غفلت ہے. انسان دنیا کے کام میں تو اتنی مشغولی اتنی محنت کرتا ہے کہ اگر ایک دکان نہ چلے تو بھاگ دوڑ کر کے 2-2 دکانیں حاصل کی جاتی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا اگر دوسری دکان کر لی جائے گی تو کیا لازم ہے کہ وہی ہمارے رزق بڑھانے کا ذریعہ بنے گا؟ کیا لازم ہے کیا وہیں سے رزق ملے گا؟ لیکن ایک صاحب نے مجھ سے آج ایک بات بولی, ہمارے ایک دوست نے مجھ سے ایک بات بولی, انہوں نے کہا کہ جب میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو ہمارے ایک بڑے ہیں تو وہ مجھے ریسپانس ہی نہیں دیتے, مجھ سے تعاون ہی نہیں کرتے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ جو تم کام کرنا چاہتے ہو, یعنی اپنا ان کا ذاتی کام ہے تو چاہتے ہو اس کام کو بڑھائیں. میں نے کہا تم اس کام کو کیوں بڑھانا چاہتے ہو, تمہاری ضرورت ہے کیا دنیاوی اعتبار سے؟ کہہ رہے ضرورت تو نہیں ہے, بس ترقی کریں. میں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی دنیا عطا فرمائی ہے یہ آپ کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے. اس پر میرے شیخ کی ایک بات یاد آئی. ایک صاحب نے حضرت سے کہا, فیکٹری مالک ہے وہ, کہا حضرت میں ایک فیکٹری اور لگانا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا آپ کو فیکٹری کی کیا ضرورت ہے, آپ کے پاس اتنی فیکٹری ہے, اتنا آپ کے پاس مال ہے اللہ نے عطا فرمایا جو آپ کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے. ضرورت کیا, راحت عیاشی شاندار گاڑی سب کچھ ہے, پھر آپ ایک فیکٹری کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ آپ یہی وقت اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھنے میں, اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا کرنے میں اور دین کے کام میں وقت کیوں نہیں لگاتے؟ اپنے آپ کو جان بوجھ کر مشغول کیوں کر رہے ہو اور وہ بھی فضول کام میں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہوگا یہ کیا فیکٹری لگائیں گے جب زیادہ کمائیں گے تو پھر یہاں کم آئیں گے. یہ حضرت کا جملہ ہے, جب زیادہ کمائیں گے تو پھر یہاں کم آئیں گے. وہ فیکٹری لگانا اور کام بڑھانے کی فکر تو وہ کرے, وہ آدمی کرے کہ جس کے پاس اپنی ضرورت کی روزی کا سامان نہ ہو. نیسل اور راحت کی فکر کرے, جس آدمی کے پاس ضرورت اور راحت کا سامان ہے پھر وہ مزید کام بڑھائے, صرف اس لالچ میں کہ اور مال آئے. یہ تو لالچ ہوا نا, یہ تو فکس ہوا, یہ تو حوث ہے, یہ تو خود ایک مستقل بیماری ہے میرے دوستو کہ مال خوب ہے اتنا کہ پشتے کے پشتے کھا سکتی ہے اس میں, لیکن پھر بھی جو مال کمانے کی فکر ہے یہ علامت حوث کی ہے, لالچ اور ہٹس کی علامت ہے. دیکھا یہی ایک وقت آپ دین کے کام میں کیوں لگا دیتے؟ اب وہ کام پرانا ہو گیا, سمجھ میں آ گیا, آفیت سے چل رہا ہے اور ماشاءاللہ ضرورت سے خوب زیادہ ہے, اب دین کے کام میں لگاؤ نا اس وقت کو, اب پھر اور کون سا وقت آئے گا؟ تو حضرت والا نے پھر ملبوس کو میر صاحب نے ایک شعر بنایا, جب زیادہ کمایا تو پھر میری بزم سے جلدی جانے لگو گے, جب زیادہ کمایا تو پھر میری بزم سے یعنی میری مجلس سے جلدی جانے لگو گے, اور جب زیادہ کمانے لگو گے پھر یہاں کم آنے لگو گے. جب زیادہ کمانے لگو گے پھر یہاں کم آنے لگو گے, جب زیادہ کمایا تو پھر میری بزم سے جلدی جانے لگو گے, جب زیادہ کمانے لگو گے پھر یہاں کم آنے لگو گے. جب اتنی مشغولی اپنی جان بوجھ کر لے گا پھر دین کب سیکھے گا میرے دوستو؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دین سیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے, جبکہ دین کا نہ سیکھنا کتنی بڑی غفلت کی بات ہے میرے دوستو. یہ خود ایک مستقل ہماری ضرورت ہے دین کا سیکھنا. اب عالم یہ ہے, ہم یہ پوچھا جائے کہ جو آدمی جو ملازمت کرتا ہے جو کام کرتا ہے ذرا اس کے مسائل پوچھ لے تو پتہ چلا مسائل کی خبر ہی نہیں, جانتے ہی نہیں, نتیجہ کیا ہے. اور ہم ملازم آدمی جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے نا اپنی دفتری اوقات میں, وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ جماعت کی نماز واجب ہے, اس لیے نہیں پڑھتا, بلکہ اس لیے پڑھتا ہے کہ دفتر سے چھٹی ہو جائے گی. اب نیت بھی دیکھیں آپ جناب, یہ عجیب بات ہے. ملازم آدمی جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے وہ اس کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ جماعت کی نماز واجب ہے اس لیے پڑھوں, بلکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ذرا دفتر سے کچھ سکون مل جائے گا. یہ عجیب بات ہے. اور اس کی علامت, جی علامت پیش کروں گا, وہ علامت یہ ہے کہ اتوار جو کہ چھٹی کا دن ہے, کیا ایسا اہتمام جو جماعت کی نماز کا دفتر والے دن ہو رہا ہے, ایسا ہی اہتمام چھٹی والے دن ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا اس کو موازنہ کرے. اور اگر ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کا اہتمام ہے تو ایسا ہی اہتمام فجر کی نماز کا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ایسا اہتمام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس اس میں شامل ہے. کہ ذرا پتا چلا کہ جی دفتر کے اوقات میں تو نماز چھوڑی اتنا کہ صاحب ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں, مسلمان تھوڑی چھوڑتا ہے. تو بھائی جب جماعت کی نماز ظہر اور عصر کی ہے تو فجر کی جماعت کی نماز کیوں نہیں ہے؟ یہ کیا فرق کیوں کر رہا ہے؟ پتا چلا اس میں نفس کی آمیزش ہے. یہ ہے میرے دوستو نفس کی چکر بازیا. ایک صاحب مضمون پیش کرتے ہیں کہ بھائی حسینوں سے نظر بچاؤ اور تو گمت دیکھو, تو ان کا بھی کچھ کام ایسا ہی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ صاحب حسینوں سے نظر کیسے بچائے جبکہ ہمارا ان سے معاملہ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا, کہہ رہے نظر تو بچا رہے ہیں لیکن یہ گفت و شنید, کہہ رہے ہم کوئی غیر اخلاقی بات تو نہیں کرتے. میں نے کہا سن لیجیے, یہ جو نفس ہے نا یہ اخلاقی بات میں بھی مزے لے لیتا ہے. آپ میں نے کہا یہ جو جتنے لوگ حرام لذت میں مبتلا ہیں تو کیا یہ سب گندی باتیں کرتے ہیں, یہ فوج باتیں کر کے مزے لیتے ہیں. ارے یہ حسین تو ایسے ہیں, لڑکے تو ایسے ہیں, جیسے کوئی حسین لڑکا نظر آئے گا نا تو اس کو کہیں گے ماشاءاللہ تمہارے چہرے پہ تو بڑا نور ہے, یہ چہرہ اخلاقی بات ہے کیا؟ لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہ نور جوان لڑکے کے چہرے پر نظر آ رہا ہے اور وہ بڈھا جو 50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے, 50 سال سے دین کے کام میں لگا ہوا ہے, اس کے چہرے پر نور نظر نہیں آتا. سمجھ جائے. اور پھر پوچھا جائے کہ جب یہی لڑکا جب اس کی داڑھی نکل آئے پھر اس سے پوچھے کہ اب چہرے پہ نور نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, تو اب یہاں کوئی غیر اخلاقی بات ہوئی؟ لیکن نفس کی چکر بازی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہا یہ آپ مت سمجھے کہ جی جان غیر اخلاقی بات ہوگی وہی نفس حرام لذت لیتا ہے. نفس کا تو کمال ہی ظالم کا یہ ہے کہ اخلاقی اور اچھی بات میں اور دین کی بات میں بھی حرام لذت چراتا ہے. اب جیسے ایک بات ہے کہ بھائی ہم نے تبلیغ میں وقت لگایا, بزرگوں کی صحبت میں رہے, اب اس میں کوئی غیر اخلاقی بات ہے؟ کتنی اچھی بات ہے, لیکن نفس بتا ایسے کیسے بتا لیتا ہے؟ کہتے ہیں تم نے ماشاءاللہ تم نے بھی تبلیغ میں وقت لگایا ہے, تم بھی ماشاءاللہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے ہو, اور دیکھو تم کتنے نیک آدمی ہو. اب یہ ٹھیک ہے, بظاہر اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے, لیکن اس میں نفس کی حرام لذت پوشیدہ ہے. وہ کیا لذت ہے کہ دیکھو میں بڑا آدمی ہوں, دیکھو میں ایسا آدمی ہوں. تو نفس تو مزے لیتا ہی ایسے میرے دوستو, اس کا تو شکار ہی اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو کیا بات ہے کہ جب نماز میں عام دن میں جس طریقے سے اہتمام کرتا ہے دفتر کے اوقات میں, عشاء کی نماز کا جب گھر آ گیا تو کیا عشاء کی نماز کا اہتمام بھی ویسا ہی ہے جیسے دفتر میں تھا؟ پھر آگے سے جاگا جی تھک گئے تھے ہم, ذرا تھکاوٹ ہو گئی تھی, پھر نفس جو ہے نا تعویلات پیش کرتا ہے. حالانکہ اس وقت میں یہ کہنا چاہیے کہ ہماری غفلت ہے. یہ کیا بات ہے, اگر اسی وقت میں یہ جو تھکا ہوا ہے دفتر سے آئے, کوئی دوست آ جائے یا چلو ذرا کھانے پینے کو چلے, وہ جناب اٹھے اور چل پڑے, تو جماعت کی نماز کے لیے تھکاوٹ اور گھومنے کے لیے وہ بھی سپر ہائی وے پر 30-30, 40-40 کلومیٹر لوگ جا رہے ہیں, وہاں گھومنے کے لیے تھکاوٹ نہیں ہے. یہ ہے نفس کی چکر بازیاں کہ دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. تو میرے دوستو بات کہنے کا کیا کہ غفلت یہ جرم عظیم ہے, یہ غفلت مستقل ایک مرض ہے, غفلت مستقل ایک مرض ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس مرض کی طرف توجہ خوب دلائی ہے. دادا قرآن مجید میں جتنے قصے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائے؟ کیوں؟ تاکہ تمہاری غفلت دور ہو. یہ نہ سمجھنا کہ تم نے دنیا کی ترقی کی ہے تو پہلی قوموں نے ترقی نہیں کی ہے, وہ بھی بہت ترقی یافتہ قومیں تھی, انہوں نے کی, لیکن انجام کیا ہوا؟ جو انجام ان کا ہوا وہی تمہارا ہونے والا ہے. کتنے ایسے لوگ بادشاہ ہیں, بادشاہ کے تخت و تاج اپنے سر پر سوار کیے ہیں اور تخت شاندار پر بیٹھ رہے ہیں, لیکن آخر ایک دن ان کو بھی مٹی کے نیچے جانا پڑا. کتنے ایسے لوگ ہیں مال و دولت والے, مال اور سب کچھ ہے لیکن جب دنیا سے مر کر گئے اپنا مال اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے. بڑے بڑے حسین تھے, حسن کا تماشا دیکھنے والے, ان کے حسن کے چرچے ہو رہے تھے, لیکن ایک زمانہ ایسا ہوا کہ جو آدمی ان کو دیکھتا ہے, میر کا معشوق جب بڈھا ہوا بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے. ٹھیک ہے, کوئی معشوق بڈھا ہو جائے پھر کوئی اس کو گلاب جامن کھلائے گا؟ اس کے موبائل میں بیلنس کوئی ڈلوائے گا؟ اس کو کوئی مرنڈا موٹا پائپ لگا کر مرنڈا پلانے کی فکر کرے گا؟ تو یہی ہے میرے دوستو, یہ سب باتیں, یہ جو ہے غفلت کی ہے کہ انجام پر نظر رکھے. ذرا جو چیز ہمارے پاس ہے, جس چیز کے پیچھے ہم ہیں, ذرا سوچیں کہ یہ چیز ہے کیا. اور دینداروں میں بھی یہ غفلت ہے, دینداروں کی بھی ایک غفلت ہے, اور دینداروں کی غفلت یہ ہے کہ وہ دین جانتے نہیں ہیں اور اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دیندار ہیں. یہ دینداروں کی بھی غفلت ہے. عالم یہ ہے کہ نماز کی سنتیں بھی نہیں معلوم, عالم یہ ہے کہ مسجد میں الٹا پاؤں رکھ کر داخل ہو رہے ہیں, بڑے دیندار کھلا رہے ہیں اور دسترخوان بھی نہیں بچھاتے, ہاتھ بھی نہیں دھوتے, پلیٹ صاف نہیں کرتے, سنتوں کو دیندار صاف ترک کر رہے ہیں, اور اپنے کو کیا سمجھے کہ ہم دیندار ہیں. اب دینداری ہوتی کیا ہے؟ ذرا دیکھیے ایک حدیث شریف سنانی ہے. اس حدیث شریف کا نام حدیث جبریل ہے, مشہور و معروف حدیث شریف ہے جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب دینداروں کے لیے, ذرا دینداروں کو لیے یہ نصیحت ہے جس میں میں خود بھی شامل ہوں جناب. اپنی نیت تو کرنا پہلے مقدم ہے, اپنی نیت تو کرنا مقدم ہے. کہ ہم لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ جی ہم نے ذرا بزرگوں کے پاس بیٹھ گئے اور ہم نے تھوڑی سی کتابیں پڑھ لی اور ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا تبلیغ میں وقت لگا لیا, داڑھی رکھ لی, روزے رکھ لیے, حج و عمرہ کر لیا, تہجد اور ذکر اور تلاوت کر لیا اور اس کے بعد ہم کیا ہیں جی ہم بھی دیندار ہیں. میرے دوستو دین کیا ہے؟ اب دیکھیے اس حدیث شریف میں پتہ چل رہا ہے کہ دین ہے کیا چیز. اس حدیث شریف کا نام ہے حدیث جبریل, اسی نام سے معروف اور مشہور ہے اور اس کو حدیث احسان بھی بولتے ہیں. دو نام ہیں, حدیث جبریل اور حدیث احسان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں, وہ اول من سمی بی امیر المومنین, یہ وہ صحابی ہیں جن کو سب سے پہلے امیر المومنین کہا گیا, یہ وہ خلیفہ ہیں. وہ اول, یہ وہ خلیفہ ہیں جن کو سب سے پہلے کیا کہا گیا, امیر المومنین. اور یہ 40 تھے جو اسلام لے کر آئے. جب اسلام لے کر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور خوشخبری دی. اور کیا خوشخبری دی؟ ایک تو خوشخبری دی اس تبشرا آل السمائی بی اسلام عمر, کہ جس طرح سے زمین والے, کیونکہ جب ایمان لے کر آئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, ننگی تلوار تھی دار ارقم کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے دار ارقم میں اور یہ جو ہے وہ باہر آئے تو حضرت حمزہ تھے. اب لوگ ان کی ننگی تلوار دیکھ کر ڈر گئے. حضرت حمزہ نے کیا فرمایا, اگر اچھے ارادے سے آئے, کیونکہ آپ کو خبر تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی ہے, اور تو انہوں نے کہا اگر اچھی نیت سے آئے تو آنے دو, اگر بری نیت سے آئے تو ان کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا. یہ حضرت حمزہ نے فرمایا. کیا حوصلہ. ادھر شور ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر کے اندرونی حصے میں تھے باہر تشریف لائے. پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر کو دیکھا ہاتھ میں ننگی تلوار, بس آپ گئے, آپ نے گریبان سے پکڑا اور چھٹکا دیا تو گھٹنوں کے وزیر سے گر گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا, عمر کیا تیرے اسلام لانے کا وقت نہیں آیا؟ بس حضرت عمر نے کیا عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر اسلام لانے کے لیے حاضر ہوئے, اسی لیے حاضر ہوئے. بس یہ اور کلمہ شریف پڑھا, بس یہ سنتے کہ کب تکبیر بلند کی, نعرہ تکبیر بلند کیا کہ جس کی آواز جو ہے وہ بیت اللہ میں بھی سنے گئی, اتنا یہ عالم تھا. اور جبرائیل علیہ السلام آئے, اب یہ خوشی تھی نا, انہوں نے کیا فرمایا, استبشر اہل السمائی بی اسلام عمر, کہ جس طرح سے زمین والے خوش ہو رہے ہیں, صحابہ خوش ہو رہے ہیں, اسی طرح سے فرشتے بھی آسمان پر خوش ہو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر. یہ میرے دوستوں. اور پھر آپ نے کیا فرمایا, قرآن مجید کی ایک آیت بھی نازل ہوئی, کیا آیت ہے؟ سورہ توبہ سے پہلے والے وہ دو رکو پہلے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی اور تم مومنین آپ کے لیے کافی ہے. حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین, یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین, اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے, اللہ صرف اللہ آپ کے لیے کافی ہے. اور ومن اتبعک من المومنین, اور وہ مومنین جو آپ کی اتباع کرتے ہیں. یہاں پر میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ کافی ہے تو مومنین کا کافی کہنا کیوں ہے؟ بھائی اللہ کافی ہے, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جی ہمارے لیے اللہ کافی ہے, اسباب کچھ کیا نہیں اللہ کافی ہے, نہیں. یہاں حقیقی اسباب, حقیقی تو مسبب اللہ تعالیٰ ہی ہے, لیکن سبب کے درجے میں میرے دوستوں, یہاں سبب کے درجے میں فرمایا ہے کہ مومنین بھی کافی ہیں. تو پتا یہ چلا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کافی ہونا اس وقت آئے گا جب اسباب بھی اختیار کرے. جیسے اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے, اس کے بغیر اولاد مل سکتی ہے؟ لیکن اگر شادی نہ کرے اولاد ملے گی؟ تو پتا چلا اسباب اختیار کرے لہٰذا. اور پھر کافر تو اللہ کو جو مانتے نہیں ہیں ان کے لیے کیا ہے, دادا ان کے لیے حضرت عمر کا اسلام لانا یہی بہت بڑی چیز تھی. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اصطلع علینا رجل, ایک جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور مجلس میں بیٹھے رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا, شدید بیاض الثياب, بہت صاف ستھرا لباس، شدید و سواد شعری، صاف ستھرے بال اور خوب کالے کالے چمکدار جو بال تھے، اور اس کے اوپر کوئی سفر کا پیچھے تھا، اور وہ ہمارے ولا یعرفہ، ہم اس کو جانتے بھی نہیں تھے، اور ایسا تھا کہ سفر کر کے بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ صاف ستھرا لباس جس کا، وہ سفر کر کے کیسے آئے گا، اور بہت خوبصورت، اور وہ تو وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے آ کر بیٹھے کہ آپ کے زانو مبارک سے، آپ کے گھٹنے سے اپنے گھٹنے ملا دیے، اس طرح سے آ کر بیٹھے، اب ان کو حیران بھی ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے ہاتھ اپنے سامنے ایسے رکھے، یہ جو اس طریقے سے بیٹھا جاتا ہے نا، یہ اصل میں وہی ادب کا طریقہ سکھائے گا کہ تم ایسے بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ آئے تھے اور سیکھنے کی نیت سے آئے تھے کہ جیسے شاگرد کیسے بیٹھتا ہے استاد کے سامنے، اور اب دونوں ہاتھ اپنے زانوں کے اوپر رکھ دیے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک پر رکھ دیے تھے، پھر انہوں نے سوال کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، ہم کو اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، اسلام کے بارے میں ہم کو بتائیے کہ اسلام کیا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام، اسلام کیا ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو اس بات کی گواہی دے، زبان سے تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے، اور وان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں، اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز پڑھے، کیا مطلب، پانچوں وقت کی نماز جماعت سے سنت کے مطابق یہ تو نماز پڑھے، یہ اسلام کی بات ہے، وتؤتی الزکاۃ، اور جب تجھ پر زکات فرض ہو جائے تو زکات ادا کرے، وتصوم رمضان، اور جب رمضان شریف کا مہینہ آئے تو رمضان شریف کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا، اور اگر تجھے اللہ مالی استطاعت عطا فرمائے تو حج ادا کرے، یہ چار باتیں آپ نے فرمائی، ایک بات تو کیا کہ تو گواہی دے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام بتوں سے میں جو ہے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز پڑھے، زکات ادا کرے، روزہ رکھے رمضان شریف کے، اور استطاعت ہو تو حج کے لیے بھی جائے، تو آپ نے کیا فرمایا، یہ ہے اسلام، اب وہ کیا کہہ رہا ہے، اب وہ شخص کیا کہتا ہے، قال صدقت، کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، حضرت عمر فرماتے ہیں فاجبنا لہو یسألہو ویصدقہو، کہ ہم لوگ حیران ہو گئے کہ یہ ظالم پوچھ بھی رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، ہمیں عجیب حیرانگی کہ کیسا شخص ہے، پہلے تو سوال پوچھ رہا ہے کہ جی اسلام کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے اسلام کی تعریف فرمائی تو پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، تو اس کو لے رہی ہے، اچھا چپل پہنی مہنگی پہ رہے تو بات ہوگا، بیٹھ جاؤ ادھر، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کیا بات، تو وہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فاجبنا، ہمیں بڑی تعجب ہوا، ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ایک طرف تو وہ کیا، ایک طرف تو سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اسلام کے بارے میں بتاؤ، اور دوسری طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خبر دی تو کیا اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، ہمیں عجب کی بات کہ سوال پوچھے اور تصدیق بھی کر رہے ہیں، پھر انہوں نے سوال کیا فاخبرنی عن الایمان، ہمیں خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے، ہم کو خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ایمان کیا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس پوری دنیا کا پیدا کرنے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے قبضے میں ہماری موت اور حیات ہے، اسی کے قبضے میں ہمارا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، ہماری روزی کا گھٹانا اور ہماری روزی کا بڑھانا اور ہمارے جمائے ہمیں رزق عطا فرمانا، یہ اسی ذات کا کام ہے. ایمان لائے ان چیزوں پر، اور اس چیز پر کہ دنیا کا کوئی ایک پتا، ایک زمین کا ذرہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا. اللہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ ہل نہیں سکتی. اس چیز کی تو خبر دے. بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاؤ، جاؤ چلی جاؤ. چلو سبحان اللہ. تو یہ چیز خبر دے. اور ان تؤمن باللہ وہ ملائکہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، اور ان فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، چار مقرب فرشتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ مقرب فرشتے ہیں. اور وہ کتبی، اور قرآن پاک پر ایمان لائے، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں پر بھی ایمان لائے، ان کی بھی تصدیق کرے، اور ورسولی ہی، اور جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام اور رسول تشریف لائے ان انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی بھی تصدیق کرے کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام برحق ان پر بھی ایمان لائے. والیوم الاخری، اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر، کہ ایک دن قیامت کا دن آنے والا ہے اور ہمارا اعمال نامہ اور ہمارا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جائے گا. وتؤمن بالقدر خیره وشره، اور اس بات پر بھی تو ایمان لائے کہ جو تمام خیر ہے اور جو تمام شر ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہے، اس تقدیر پر بھی ایمان لے کر آئے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ قال صدقتا، اس شخص نے کیا فرمایا؟ صدقتا، کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. تو دین پتا چلا، دو باتیں ہو گئی، ایک اسلام اور ایک ایمان. پھر جس چیز کیا پوچھی؟ کہ قال فاخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ تعالیٰ کی ایسی بندگی بجا لا، ایسی عبادت کر گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت کا نام ہے کہ تو ایمان اور اسلام کے تقاضوں پر ایسے عمل کر، ایمان اور اسلام کے تقاضوں پر ایسے عمل کر گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اور فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر ابھی یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو یہ تو سوچ لے، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تو نہیں دیکھتا تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تعالیٰ تو تجھ کو ضرور دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو تجھ کو ضرور دیکھتا ہے. تو پتا چلا تیسری چیز کیا فرمائیں؟ احسان، کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام پر ایسے عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے بجا لائے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام حاصل کرے. ابھی حدیث شریف مکمل کرتا ہوں، پھر اس پر بات کروں گا. پھر آگے انہوں نے کیا کہا؟ کہ قال فاخبرنی عن الساعة، تو آپ کے مجھے قیامت کے دن کے بارے میں خبر دیجیے. قال مل مسقال مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جو سوال کرنے والا ہے، سوال کرنے والا جس سے سوال کر رہا ہے وہ دونوں زیادہ نہیں جانتے. تو قیامت کے بارے میں دونوں کو ایک ہی خبر ہے، جیسے آپ قیامت کے بارے میں جانتے ہیں ویسے ہی میں بھی قیامت کے بارے میں جانتا ہوں. کیا مطلب؟ نہ مجھے خبر نہ آپ کو خبر یہ قیامت کب آئے گی. تو انہوں نے عرض کیا کہ لیکن اگر یہ خبر نہیں ہے تو آپ مجھ کو اس کی کچھ علامات بیان کر دیجئے کہ اس کی علامات کیا ہے. تو اس پر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا یا مالک کو جنے گی، اور برہنا پا برہنا جسم مفلس اور فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو تم عالی شان مکانات اور عمارات میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے دیکھو گے. جو
بکریاں چرانے والے اور وہ ان کو دیکھو گے تو بڑے عالیشان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں خاموش رہا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قال لی یا عمر اتدری من السائل, اے عمر تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا شخص کون تھا, کیا تم اس بات کو جانتے ہو؟ ان کو کہتے ہیں قل تو, میں نے کیا عرض کیا, اللہ ورسولہ اعلم, اللہ تعالی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خوب جانتے ہیں کہ یہ شخص کون تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا قال, ارشاد فرمایا فإنہ جبریل, یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے, اتاکم, یہ اس لیے آئے تھے, یعلمکم دینکم, چلو اس کو لے جاؤ آواز دیدے میں چلی جائے گی, یعلمکم دینکم, وہ اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ تم لوگوں کو دین سکھائیں, تم لوگوں کو دین سکھائیں, وہ اس لیے آئے تھے. تو اب آپ دیکھیے, اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چار سوالات فرمائے, پانچ سوال, نمبر ایک اسلام کیا ہے, نمبر دو ایمان کیا ہے, نمبر تین احسان کیا ہے, نمبر چار قیامت کب آئے گی, اور نمبر پانچ قیامت کی نشانیاں. اب ذرا ہم اور یہ کیا ہے, اس کو آپ نے کیا فرمایا ان پانچ باتوں کو, یہ پانچ باتیں دین ہے دین. اب پتہ یہ چلا اگر ہم کو اسلام کی خبر ہے, مان لیا اسلام کی خبر ہے, ایمان کی خبر ہے, لیکن احسان ہم نہیں جانتے. کتنے ایسے لوگ ہیں زندگی میں پہلی پہلی دفعہ سنتے ہیں یہ احسان کیا ہے, کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی بجا رہا ہے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہے ہمارا دین مکمل ہوا؟ اور اگر ہمیں یہ استحضار نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی تو ہمارا دین مکمل ہوا؟ کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمارے تین ان چیزوں کا نام ہے. اور ابھی تو ہمارا حال یہ ہے, ابھی تو ہمارا حال یہ ہے کہ ابھی تو ہمیں اسلام کے بارے میں بھی نہیں معلوم, پھر ہم کہاں سے دیندار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ہمیں نماز کی سنتیں نہیں معلوم, ہم کہاں سے دیندار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ چلو مان لو اسلام کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے, ایمان کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے, لیکن احسانی کیفیت اس کو حاصل نہیں ہے. احسانی کیفیت کیا چیز ہے؟ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ایسی بندگی کرے کوئی اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر اللہ نہیں دیکھ رہا تو اسے یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس وقت ہم بدنظری کرتے ہیں, کسی لڑکے کو دیکھتے ہیں, کسی عورت کو دیکھتے ہیں, یا جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں, کیا ہمیں یہ استحضار ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیا ہم جو جس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں, کیا ہمیں یہ استحضار ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ پتا چلا جی استحضار نہیں ہے. جب یہ استحضار نہیں ہے تو پھر ہمارا دین کیسا, ہم کہاں کے دیندار ہیں میرے دوستو؟ اور یہ چیز جو ملتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے, جس اور یہی ہے, یہی وہ چیز ہے جو تعلق مع اللہ کہلاتی ہے میرے دوستو. اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ احسانی کیفیت مل جاتی ہے, کیونکہ احسان باب افعال سے ہے, احسان باب افعال سے ہے, جس کی خاصیت کیا ہے کہ جس کو یہ احسانی کیفیت مل جائے گی اس کا اسلام بھی حاصل ہو جائے گا اور اس کا ایمان بھی حاصل ہو جائے گا. یعنی اس کی نماز نماز ہو جائے گی, اس کا روزہ روزہ ہوگا, اس کی تلاوت تلاوت ہوگی, اس کی بندگی بندگی ہوگی. آج کیا بات ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہمارا تو عالم یہ ہے اسلام, نماز نماز میں سے ایک اسلام, اسلام میں سے ایک نماز ہے, لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم کہاں ہوتے ہیں؟ تو پتا چلا ہمیں یہ دھیان نصیب ہو جائے کہ ہمارا مالک اور ہمارا مولا ہم کو دیکھ رہا ہے, یہ بھی دینداری میں شامل ہے. اگر جس کسی کو داڑھی رکھی, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ کر رہا ہے, لیکن اس کو یہ دھیان نصیب نہیں ہے تو وہ دیندار ہے بھائی. لہذا نتیجہ کیا ہوگا, یہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ مسجد میں آئے, نماز پڑھی, شلوار ٹخنوں سے اوپر, مسجد سے باہر رکنے, شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لی, اور مسجد میں آئے, خود دیکھ رہے, تلاوت ہے, آنسو جاری ہے, مسجد سے باہر نکلے عورتوں کو دیکھ رہے, بے پردہ, بھابھی سے پردہ ہے, بھابھی سے پردہ نہیں ہو رہا, چچا خالہ مامو پھوپھی کی بیٹیوں سے پردہ ہے, وہ پردہ نہیں ہے, بیوی کی بہن ساری سے پردہ ہے, وہ پردہ نہیں ہو رہا. لڑکوں کو دیکھ رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے, ارے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نافرمانی میں مبتلا ہے کہ مسجد میں, یہ کیا بات ہے کہ ہم مسجد میں باخدا ہیں, ہم شیخ کی محفل میں باخدا ہیں, ہم چلنے پر جا رہے ہیں وہاں باخدا ہیں, اجتماع پر جا رہے ہیں وہاں باخدا ہیں, حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں وہاں باخدا ہیں, لیکن بازار میں, جہاز پر, ایئرپورٹ پر یا بس میں وہاں باخدا کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں وہ کیفیت حاصل نہیں ہے جس کیفیت کا نام ہے احسانی کیفیت. وہ چیز ہم نے اہل اللہ کی صحبتوں سے حاصل نہیں کی, اللہ والوں کے پاس جا کر اللہ کی محبت اور تعلق سیکھا نہیں ہے. لہٰذا ہماری نماز کا کیا عالم ہے؟ ہماری نماز کا یہ عالم ہے دنیا کے تھوڑے سے نفع کی خاطر ہم نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں, اپنے نفس کی ایک حرام لذت کی خاطر ہم بدماشی کرتے ہیں اور بدنظری کرتے ہیں, کیونکہ نفس کی ایک حرام لذت ہے. اور اگر ہمیں یہ فیضان نصیب ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, کسی عورت پر نظر اٹھے گی پھر گندے خیالات پکائے گا, پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا, پھر مزار ہے کہ اس کے چہرے پر اس کی داڑھی پر اس طرح چل جائے, کیا جس کو وہ داڑھی پر اس طرح چلاتا ہے کیا اس کو یہ استحضار نہیں ہوتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت کو گٹر لائن میں باہر ہوں, اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ اور عمل یہ ہے؟ کیوں استحضار نہیں ہے جناب؟ کیا استحضار نہیں ہے؟ ایک تو احسانی کیفیت اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہے, غفلت ہے, اور دوسری غفلت یہ ہے قیامت کے ہفتے معلوم نہیں ہے. ہمیں یہ استحضار زبان سے ہم کہتے ہیں کہ مریں گے ہم ایک دن, قیامت آئے گی, یہ ہم زبان سے تو ہے لیکن ابھی ہمارا دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا, اور دل اگر تصدیق نہ کرے یاد رکھنا یہ مومن نہیں ہے, کیونکہ تو چونکہ ایمان نام ہے تصدیق القلب کا, کہ دل اس کی تصدیق کرے. ایک دن ہمیں مرنا ہے, جس کو یہ مرنے کا ہے, جس کو یہ استحضار مرنے کا ہے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, وہ اپنے کسی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کسی ایک چیز کو چھوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوگا. تو بس میرے دوستو یہی ہے کہ دینداری اصل کس چیز کا نام ہے, جب ہمارا اسلام کامل ہو, جب ہمارا ایمان کامل ہو, ہمیں احسانی کیفیت حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور اس سے بڑھ کر کیا درجہ مل جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو گویا کے دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں قیامت کی فکر ہو کہ جی اللہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا مالک اور پالنے والا خوش ہو جائے, تب پتا چلے گا کہ ہم دیندار ہیں. ورنہ اگر ان باتوں میں سے ایک بھی کم ہے تو وہ معاف کیجیے گا دیندار نہیں ہے. صرف نماز پڑھ لینا, صرف قرآن مجید پڑھ لینا پانچ پانچ پارے, یا صرف اگر ہم نے علم پڑھ لیا, کتابیں پڑھ لی, حافظ اور قاری ہو گئے, صرف تبلیغ میں وقت لگا لیا اور اس کے بعد سمجھا ہم دیندار ہیں, اور اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں سیکھی, نافرمانی نہیں چھوڑی, کیونکہ جب یہ استحضار پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر نافرمانی کرے گا میرے دوستوں. اس لیے میرے دوستوں یہ جو غفلت ہے, یہ غفلت ایک جرم عظیم ہے. اس لیے تو اللہ دین میں یہ شامل ہے کیا کہ ہمیں یہ کیفیت استدار پیدا ہو جائے, تعلق مع اللہ نصیب ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے تعلق. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. میرے مرشد فرماتے ہیں جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھ جائے تجھے آسمان سے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت ایسی چیز ہے کہ ان کی صحبتوں سے احسانی کیفیت ملتی ہے, اور جب احسانی کیفیت ملتی ہے تو اس کے نتیجے میں اسلام بھی حسین اور ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے, پھر اس کا ایمان کامل, اس کا اسلام کامل درجے میں آ جاتا ہے. پھر میرے دوستو نہ صرف اس کا ہوتا ہے بلکہ اس کی صحبتوں میں بیٹھ کر دوسرے لوگ بھی اللہ والے بنتے ہیں. پھر اس کو فکر ہوتی ہے کہ ایک دن زندگی بھر کوفتے بریانیاں کھایا کیا, زندگی بھر کوفتے بریانیاں کھایا کیا, ایک دن پوچھے کا مالک ہاں بتا کیا کیا کیا, ایک دن پوچھے کا مالک ہاں بتا کیا کیا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ احسانی کیفیت عطا فرمائے اور ہمیں دین کامل عطا فرمائے. جیسا اس حدیث شریف میں ہے کہ دین کامل کیا چیز ہے, دین کس کو کہتے ہیں, اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ یا کریم.